بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. فرعون کے پنجے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو نجات مل گئی. جب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، ہم مصائب سے محفوظ ہو گئے، تکلیفوں سے آزاد ہو گئے، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا، اب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے چین اور سکون کی زندگی عطا کی ہے، تو آپ اللہ کے پاس درخواست لے کر تشریف لے جائیے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہمیں کوئی دستور زندگی عطا فرمائے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنے کی اس کا کوئی قانون ہمیں عطا فرمائے، تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں. ہمیں اب عبادت کا جذبہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرما لی. اس کا مختصر ذکر گزشتہ کل کی نشست میں ہو چکا ہے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ ٹھہرایا طور کی دائیں جانب کا. ہم نے تمہارے ساتھ وقت مقرر کیا کہ طور کی دائیں جانب تم اور تمہاری قوم سب پہنچو وہاں، اور تمہیں تورات عطا کی جائے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلنے لگے کہ راستے میں آپ کا شوق بڑھ گیا، اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو حکم فرمایا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تو اس حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہونی چاہیے اور مجھے جتنا جلدی ہو سکے پہنچنا چاہیے. اور رہی بات قوم کی، میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرتا ہوں، یہ ان کو لے کر آہستہ آہستہ میرے پیچھے آتے رہیں گے. میں تنے تنہا جب رہوں گا تو بہت جلدی پہنچ جاؤں گا. اس لیے کہ کار خیر میں جلدی کرنا یہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے یہاں مطلوب ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کے ہمیں معلوم ہے تم میں سے پیچھے رہنے والے اور تم میں سے آگے بڑھنے والے.
حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ دو جماعتیں ہمیشہ رہتی ہے کہ آگے بڑھنے والے کون ہیں پیچھے رہنے والے کون ہیں. اس میں مختلف اقوال ہیں حضرات مفسرین کے کہ اس آیت میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والوں سے کون مراد ہے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے والوں سے مراد وہ حضرات جو صفحے اول کا اہتمام فرماتے ہیں, اور صفحے اول اگر پر ہو جائے تو صفحے دوم کا, صفحے دوم پر ہو جائے تو سوم کا, یعنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آگے جگہ ملے اور پیچھے رہنے والوں سے مراد جو مسجد میں آنے کے بعد بھی پیچھے ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا مسجد میں آتے ہی دیر سے ہیں. حضرات مفسرین کی جو محققین کی جماعت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں ہر کار خیر میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی کام میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ تمہیں بلائے یا اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے نائبین یعنی پیغمبر تمہیں بلائے یا ان کے نائبین یعنی کہ علماء کرام تمہیں بلائے تو اس میں آگے کون بڑھتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں, پیچھے کون بڑھتا رہتا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی تشریف لے گئے, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ پہلے 30 دن کا اعتکاف کر لیجیے. یہ 30 دن کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو چکا تھا اور اپنی قوم کو بھی وہ بتا چکے تھے کہ ہمیں 30 دن کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پاس کوہ طور کی جانب میں پہنچنا ہے. تو 30 دن کا پہلے سے علم تھا, اللہ نے فرمایا کہ 30 دن کے لیے اعتکاف کر دی, اور اعتکاف بھی روزے کے ساتھ, اور روزہ بھی شان کے ساتھ کہ 30 دن میں نہ دن کو کھانے کا نہ شام کو کھانے کا. خلوت میں اس لیے بٹھا دیا کہ تاکہ دنیا سے منقطع ہو جائے, کھانا کھانے سے اس لیے روک دیا تاکہ صفت ملکوتی پیدا ہو جائے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام کو اٹھانا ہے. تو انسانی صفت سے نکل کر ملکوتی صفت, فرشتوں والی صفت اندر پیدا ہو جائے اور روحانیت اپنے کمال کو پہنچ جائے, تب یہ دل اس قابل ہوگا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام کو محفوظ کر سکے اور اٹھا سکے. 30 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا, اور 30 دن کے اعتکاف میں 30 دن اور رات کے روزے, یہ صرف حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. ہماری شریعت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کو صوم وصال کی اجازت بھی نہیں ہے. صوم وصال کا کیا معنی؟ کہ ایک شخص صبح صادق سے روزہ شروع کرتا ہے, مغرب کے وقت بھی افطار نہیں کرتا, پوری رات بھی بھوکا رہتا ہے, صبح کو پھر اس کے روزے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور دوسرے دن مغرب کے وقت کھولتا ہے, اس کو کہتے ہیں صوم وصال. وہ روزہ جس کو ملا دیا گیا, یعنی دو روزے ایک ساتھ بغیر کسی افطاری کے, اب ظاہری آدمی اس کو کیا سمجھے گا کہ بہت بڑے کمال کا کام کیا ہے, بہت بڑی قربانی کا کام کیا. لیکن قربانی اور عبادت وہ نہیں ہے جسے تم یا میں سمجھوں, قربانی اور عبادت اسی کو کہا جائے گا جس کو اللہ کہے کہ یہ قربانی ہے. منع فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک توافر, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں, آپ ہمیں منع فرما رہے ہیں, آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مجھ پر قیاس نہ کرو, تم امتی ہو, میں نبی ہوں. انما یطعمونی ربی ویسقینی, میں جب بھوکا رہتا ہوں پھر بھی اللہ اپنی تسبیح سے میرے پیٹ کو بھر دیتا ہے. میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے, مجھے بھوک نہیں لگتی. 30 دن کا روزہ رکھا. اب ایک آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے اور معدے کی گرمی کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے, تو ظاہر ہے کہ 30 دن کے روزے کے بعد بدبو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں کیا. یہ جو حدیث الفتون میں نے پہلے بیان کی ہے اس میں یہ تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایسی بدبو کے ساتھ اللہ کے حضور میں جا کر اللہ سے ہم کلام ہو, تو آپ نے مسواک لے کر اپنے منہ کو صاف کر لیا تاکہ بدبو ذرا دور ہو جائے, اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو اللہ تعالی, حالانکہ جانتے تھے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے, لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں نے تو تمہیں بغیر افطار کے آنے کے لیے کہا تھا, تم تو افطار کر کے آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ باری تعالی, میرے منہ سے جو بدبو نکل رہی تھی میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ آپ کے یہاں اس بدبو کے ساتھ حاضری دوں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے دار کی منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ ہماری نظر میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب دوبارہ جاؤ اور دوبارہ 10 دن کا کنٹینیوس روزہ رکھو, جب یہ بدبو تمہارے منہ میں پیدا ہو جائے پھر دوبارہ آؤ. اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً واتممناها بعشر فتم میقات ربی, کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا. فاتممناها بعشر, لیکن پھر ہمیں 10 دن اور بڑھا کر کے تتمہ کرنا پڑا. فتم میقات ربی, اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی میعاد تب جا کر کے مکمل ہوئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 10 دن بڑھا کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عنایت فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی اصطفیتک علی الناس, میں نے تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور فضیلت دی ہے. بے رسالاتی و بے کلامی, میں نے تجھے 2 ایسی چیزیں دی ہیں جو مخلوقات میں کسی کو نہیں. کیا کیا, کون کون سی چیزیں؟ میں نے تیرے ذریعے سے مخلوقات تک پیغام پہنچایا ہے. ایک تو یہ کہ میں نے تجھے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے, اور دوسرا اس وقت مخلوقات میں کوئی مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتا, ڈائریکٹ بلا واسطہ بغیر کسی ذریعے کے. تو میں نے تجھے میرے پیغامات اور مجھ سے ہم کلامی کے شرف سے منتخب کر لیا ہے. فخذ ما آتیتک, بس جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو پکڑ لے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور تو شکر کرنے والوں میں سے بن جا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں سب کچھ لکھ دیا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی رحمت کا اور اس امت پر شفقت کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر بیک وقت قرآن کو نازل کر کے یہ نہیں کہا کہ تمہیں آج ہی سے یہ سارے کام کرنے ہیں, بلکہ 23 سال میں تدریجن آہستہ آہستہ ہمارا ذہن بنا بنا کر کہا کہ آج یہ کرو, کل یہ کرو, پرسوں یہ کرو, آہستہ آہستہ احکام اترتے رہے اور 23 سال میں سارے احکام مکمل ہوئے. اور اس کی حضرات مفسرین نے اور بھی وجوہات لکھی ہیں. یہاں کیا کہا, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً, ہم نے نصیحت کی ہر چیز اس ان تختیوں میں لکھ دی. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کے مسائل بھی لکھ دیے. اور ہم نے کہا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, اس کو قوت اور مضبوطی سے اب پکڑو, اس پر عمل کرو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اور اپنی قوم سے بھی کہو کہ اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ کر ان پر عمل کریں. تختیاں مل گئی, اب تختیاں ملنے کے بعد اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یاد دہانی کرائی کہ اے موسیٰ، ہم نے تو تمہیں یہ حکم کیا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ آؤ، تمہاری قوم کہاں ہے؟ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آج کی ہماری تفسیر یہیں سے شروع ہوتی ہے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری قوم کو چھوڑ کر تجھے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرض کیا، قالہم اولائی علی اثری، اے میرے پروردگار، وہ یہ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. ان کے ذہن میں تو وہی بات تھی، 30 دن گزر گئے، 10 دن اور گزر گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ملکوتی صفت میں ابھی مستغرق ہیں، یہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں ہارون کو سونپ کے آیا ہوں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اور اے میرے پروردگار، میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا کہ تیری حکم کی تعمیل میں اگر جلدی دکھاؤں تو تُو مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان کو چھوڑ کے تیری رضا کے لیے آیا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس میں حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلطی پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں قوم کا لیڈر بنایا ہے، اور قوم کے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی مکمل نگرانی رکھے، تم چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ قوم کے ہر ہر فرد پر نگاہ رہتی، اور قوم کے فرد کی اصلاح کی فکر آپ کو رہتی، آپ ان کو پیچھے چھوڑ کے آ گئے. اور آگے پیچھے کے سیاق و سباق سے پتہ بھی یہی چلتا ہے. اب قبل اس کے کہ آگے کی آیت میں پڑھوں، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 دن جو کوہ طور کے جانب میں گزرے، ان 40 دنوں میں قوم کا کیا حال تھا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور 40 دن میں بھی وہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تو میرے پیچھے ہی آ رہے تھے. ادھر یہ واقعہ ہوا کہ ان کی سستی، ان کی غفلت، ان کی سرکشی، آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کا کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی سرکشی کا چونکہ پہلے سے علم تھا، تو آپ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کر گئے تھے کہ اخلفنی فی قومی، اے ہارون تم میری قوم میں میرے نائب بن جاؤ. واصلح، اور ان کی اصلاح میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑنا. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور ان میں کچھ مفسدین اور فسادی بھی ہیں، اگر وہ کسی قسم کا فساد اٹھائے تو تو کہیں غلطی سے ان کے ساتھ نہ ہو جانا، بہت چوکن نہ رہنا ان کے ساتھ، یہ دوستی کے روپ میں دشمنی کریں گے. تو 30 دن تو ان کے یوں ہی گزر گئے. اب جب 30 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ اب جانے کی ضرورت کیا ہے، اب تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. یعنی کتنی متمرد قوم تھی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں اس مقام پر بلایا جا رہا ہے جہاں ہمارے پیغمبر کو تورات ملنے والی ہے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بعض روایات کے مطابق ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جس وقت موسیٰ سے کلام کروں گا، اس ہم کلامی کو سننے کا تمہیں بھی شرف حاصل ہوگا. لوگ کہنے لگے کہ بھائی 30 دن تو اب ہو گئے، اب تو انہوں نے یہی آنا ہے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال کیا کہ لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہیں، لہذا بہت مصلحت سے کام لینا چاہیے. بعض مرتبہ جاہل قسم کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح کرنا پڑتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھئی سلامتی کی بات کہنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کے کام کی طرف متوجہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ جب ہم لوگ مصر کو چھوڑ کر باہر نکلے ہیں تو تم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرعونیوں کے پاس کچھ زیورات آریتن لیے تھے یا پھر انہوں نے کچھ زیورات تمہارے پاس امانتن رکھے تھے, یہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو کہ ایک کھڈا کھودو اور کھڈا کھودنے کے بعد ہر شخص کے پاس جو جو زیور ہو وہ لا کر کے اس میں ڈال دے اور اس کو آگ لگا کر کے اس کو پگھلا دیں گے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کریں گے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو ہم حضرت کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کر کے حضرت سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے, چونکہ بڑے مفتی تو وہ ہیں. کھڈا کھودا اور انہوں نے اپنا اپنا زیور لا کر کے جمع کر دیا. انہی کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا نام قرآن بتاتا ہے سامری. اب سامری کون ہے اس میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی ہی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کا ایک فرد ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں, وہ اسرائیلی نہیں بلکہ فرعونی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا. بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں, یہ اسرائیلی ہے نہ فرعونی بلکہ تیسرے کسی خاندان کا فرد ہے اور اس خاندان کی طبیعت ہی میں پہلے سے گائے کی پرستش تھی. اس کے سامنے توحید کی حقانیت آئی, اس نے اسلام قبول کر لیا. اور بعض حضرات مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ سامری ہندو تھا, ہندوستان سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کے مل گیا تھا. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ سامری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہی کا ایک فرد تھا اور سامری اس کا لقب ہے, اس کا نام موسیٰ ابن ظفر ہے اور سامری کی پیدائش اسی سال میں ہوئی ہے جس سال میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. دونوں کی پیدائش ایک وقت میں, دو موسیٰ. ادھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل پر القا کیا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دو, باقی آگے ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے. اور یہ دوسرا موسیٰ سامری, اس کی ماں کے دل میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ بات ڈالی کہ بجائے اس کے کہ بچہ تیری نظروں کے سامنے قتل ہو جائے, بہتر یہ ہے کہ جنگل میں جا کر کسی غار میں اس کو چھوڑ دے, وہاں کوئی درندہ ہی اس کو کھا جائے گا یا سسک سسک کر بھوکا پیاسا مر جائے گا, لیکن تیری نظروں کے سامنے تو نہیں مرے گا. اس نے جا کر کے بچے کو ایک غار میں رکھ دیا اور غار میں بند کر کے غار کے منہ کو بہت بڑے پتھر کے ساتھ بند کر دیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کے گھر میں کرائی. پورا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا لوہا منوایا کہ جس فرعون نے ہزاروں بچے موسیٰ کی وجہ سے قتل کیے ہیں وہ موسیٰ خود ان کے گھروں میں پرورش پا رہا ہے. اور ادھر جنگل میں ہلاک ہونے والا بچہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جبریل اس بچے کی پرورش تمہارے ذمہ ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام تین انگلیوں پر جنت سے خوراک لے کر آتے تھے, ایک انگلی میں جنت کا شہد, دوسری انگلی میں جنت کا دودھ اور تیسری انگلی میں جنت کا مکھن ہوتا تھا. اس سامری کی پرورش جنت کی برکتوں سے ہوئی ہے. مکمل حفاظت, بڑا ہوا اور بڑا ہو کر کے قوم بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا. اللہ جل جلالہ و منوالہ کی قدرت کو دیکھیے کہ جو موسیٰ جبریل کے ہاتھوں سے پرورش پاتا ہے وہ بڑا ہو کر کے کافر بنتا ہے, اور جو موسیٰ فرعون کے ہاتھوں پرورش پاتا ہے وہ بڑا ہو کر کے خدا کا پیغمبر بنتا ہے. بغیر اللہ کی توفیق کے, بغیر اللہ کی عنایات کے کوئی شخص اس دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ مالوسی رحمت اللہ نے اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے کہ فموس الذی رباہ جبریل و کافر و موس الذی رباہ فرعون و مرسل, کہ وہ موسیٰ جس کی جبریل نے پرورش کی وہ بڑا ہو کر کے کافر بنا, اور وہ موسیٰ جس کی فرعون نے پرورش کی وہ بڑا ہو کر کے خدا کا پیغمبر بنا. یہ واقعہ اپنے اندر بڑی عبرت لیے ہوئے ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے دین کے خاطر, یا ہم جو کچھ تسبیح پڑھتے ہیں, جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں, یہ محض اس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہے, اور ہمارا خدا پر کوئی احسان نہیں. ہم اگر ایک دانہ تسبیح کا پھیرتے ہیں اس پر اللہ کا ہم پر کروڑوں احسان ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ, تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ, تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. تو نے جتنا ہمیں کچھ دیا ہے اس کا بدلہ ہماری بندگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ملو آل داؤد شکرا, اے داؤد کی اولاد تم میرا شکر ادا کرو, اس لیے کہ میں نے تمہارے خاندان میں نبوت ادا کی. نہ صرف یہ کہ میں نے تمہیں روحانی دولتوں سے مالا مال کیا اور نبوت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا, بلکہ میں نے تمہیں مادی طاقتیں بھی عطا کی اور تمہارے سروں کے اوپر حکومت کا تاج بھی رکھا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شان کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی, دنیا میں کسی کو یہ حکومت عطا نہیں. ربک فرلی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی, اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میری لغزشوں کو معاف فرما دے, مجھ سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے, اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو. یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رات کا ایک قصہ سنایا کہ رات کو کچھ جنات آئے تھے بڑے بڑے اور متمرد قسم کے, میں نے ان پر قابو کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا, اور اگر صبح اسی حالت میں ہوتی تو فجر کے وقت تم دیکھ لیتے, لیکن فجر سے پہلے پہلے اللہ نے میرے ذہن میں میرے بھائی سلیمان کی دعا ڈالی, تو میں نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ اگر صبح کو لوگ اس حکومت کو دیکھ لیں تو میرے بھائی سلیمان کی حکومت کا کیا. پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے, تو اس حکومت کا کیا, اس دعا کا کیا, ایسی شان کی حکومت اللہ جل جلالہ و من والہ نے عطا فرمائی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ملو آل داؤد شکرا, تم شکر ادا کرو. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر ادا کیا. پھر یہ خیال آیا کہ یہ شکر ادا کرنا بھی تو اللہ ہی کی توفیق سے ہوا, تو شکر ادا کر کے پچھلی نعمتوں سے فارغ ہوئے, لیکن یہ ایک اور نعمت سر پہ آ گئی, تو پھر ہاتھ اٹھائے گی, اللہ تو نے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دی, اس کا بھی شکر ادا کر رہا ہوں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پھر سوچنے لگے کہ یہ دوسری مرتبہ جو شکر کی توفیق دی وہ بھی اسی نے دی, تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے, اللہ یہ پہلے شکر پر دوسری مرتبہ شکر ادا کرنے کی تو نے توفیق دی, یہ بھی تیری ہی نعمت ہے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر خیال آیا کہ یہ تو اور نعمت میرے سر پہ بڑھ گئی. آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے کہا, اے اللہ تو نے مجھے شکر ادا کرنے کا حکم کیا, لیکن تیرا شکر ایک ایسی چیز ہے کہ میں عاجز, میں قاصر, میں ناتوانا, میں کمزور بندہ اس حکم کو پورا کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کہ الان شکرت یا داؤد, اے داؤد جب تجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا, اسی کو شکر کہتے ہیں. بندہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے اللہ کے میرے اوپر اتنے انعامات ہیں, اتنے اکرامات ہیں کہ میں میرے اللہ کے انعامات کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. جب وہ یہ تصور کرے اپنے اندر, تب سمجھو کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, بے شمار نعمتیں, مادی نعمتیں, دنیاوی نعمتیں, روحانی نعمتیں, اخروی نعمتیں, آپ گنتے چلے جاؤ. تو یہ سامری اس نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے گھوڑے پر سوار ہو کر، تو یہ بڑا تیز اور ترار تھا. اس نے یہ دیکھا کہ یہ انسان جو ان کے پاس آتا ہے، جب یہ چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، تو اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں جہاں بھی گرتی ہیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی. تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ آدمی جو آتا ہے یہ جبریل ہے، اور اس جبریل کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ جس چیز کو وہ مس کرتے ہیں اس میں ایک قسم کی حیات اور زندگی پیدا ہوتی ہے. تو حدیث فتون میں ہے کہ جب لوگ اپنے سونے اور چاندی کو جمع کروا رہے تھے اس کھڈے میں، تو اپنی مٹھی میں کچھ لے کر سامری بھی آیا، تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے کہ یہ بھی کوئی سونا لے کر آیا ہے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ منافق تھا، اور وہ اس موقع کی انتظار کر رہا تھا کہ کب میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تفریقہ پڑ جائے. اب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نرمی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں جلال. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے بھی اس میں ڈال دو. اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اس چیز کو اس میں ڈالتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ جس مقصد کو سامنے رکھ کر میں اس کو ڈال رہا ہوں اس مقصد میں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک مسلمان سمجھ رہے تھے، مومن سمجھ رہے تھے، آپ نے وعدہ کر دیا کہ بہت اچھا. اس نے اس مٹھی کو جب کھولا تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیتل ہے، نہ تانبا ہے، بلکہ یہ تو محض ایک مٹی ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ کا وعدہ ہے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جس مقصد کو سامنے رکھ کر اس سامری نے یہ چیز کھٹے میں ڈالی ہے اس مقصد میں اس کو کامیابی عطا فرما. بس ادھر دعا ہوئی، یہ حدیث الفتون کو بیان کر رہا ہوں، ادھر دعا ہوئی کہ سامری نے ہنس کر کہا کہ اے ہارون تمہیں معلوم ہے کہ کس مقصد کے پیش نظر میں نے اس میں یہ مٹی ڈالی ہے؟ یہ اس فرشتے کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی ہے جس نے ہمیں سمندر سے بچا لیا ہے، اور اس میں حیات کا اثر ہے. میں نے اس نیت سے یہ مٹی ڈالی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سونے کو گائے کے بچڑے میں تبدیل کر دے، اور گائے کے بچڑے میں تبدیل کر کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس میں ایک قسم کی حیات پیدا کرے، زندگی پیدا کرے. بس تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ اس نے بچڑے کی شکل اختیار کر لی، گائے کے بچے کی شکل، اور اس کے منہ میں سے کچھ آواز آنے لگی. لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو سامری نے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا تو یہ ہے، وہ خدا کی تلاش میں بھول کر کہیں اور چلا گیا ہے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی، آپ نے قوم کو سنبھالنے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ انما فتنتم بھی وانما ربکم الرحمن، دیکھو تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، یہ سامری اور یہ گوسالہ، یہ بچڑا، یہ تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، تمہارا خدا تو رحمان تعالیٰ ہے. فتبعونی واطیعوا امری، تم میری اتباع کرو اور میرا کہنا مان لو. تین پارٹیاں ہو گئی لوگوں کی، ایک پارٹی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی. میں نے کیا بتایا تھا، فرعون کے ملک سے نکلے تھے تو کتنی تعداد تھی؟ 600,000 سے زیادہ. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنے حق پرست تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہلی جماعت میں جو پختگی کے ساتھ توحید پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے 12,000 افراد تھے. اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی صرف 12,000 افراد، اور باقی دو پارٹیاں ادھر سامری کے ساتھ. ایک نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنے اسی خدا کو پوجنا شروع کرنا ہے, یہی خدا تو ہے, موسیٰ نے آ کر یہی کہنا ہے, اس لیے ہم تو اس کی پرستش شروع کر رہے ہیں. اور دوسری پارٹی جو درمیانی پارٹی تھی, انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ آ جائے وہاں تک اس کی پرستش کرتے ہیں, موسیٰ آ کر اگر ہمیں منع کر دیں گے تو ہم اس کی پرستش چھوڑ دیں گے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متبعین کو حکم کیا کہ ہم اگرچہ ایک ہی میدان میں ہیں لیکن ان لوگوں سے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. وہ الگ ہو گئے. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی. تورات عطا کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ان کو یہ خبر سنائی کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ تو مقدر میں لکھا تھا لیکن اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متنبہ کیا گیا کہ دیکھو تم چھوڑ کے آ گئے اور ایسا ہوا, تمہیں نگرانی کرنی چاہیے تھی قوم کی. بس آج انہی تین آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر رہا ہوں, پھر آئندہ کل انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ, اے قوم تجھے, اے موسیٰ تجھے تیری قوم سے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قالہم اولائی علی اثری, یہ میرے پروردگار یہ میرے پیچھے ہی تو آ رہے ہیں. وعجلت الیک, اور میں تیری طرف جلدی آیا. ربی, یہ میرے پروردگار, لترضا, تاکہ تو میری عجلت کو دیکھ کر, نیک کام میں عجلت کو دیکھ کر خوش ہو جائے. قال, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, فانا قد فتنا قومک من بعدک, تیرے تشریف لے آنے کے بعد ہم تیری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر چکے ہیں. وضلہم السامری, اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے, سامری ان کو غلط راستے پر لے آیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو افسوس بھی ہوا, غصہ بھی آیا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنی قوم کی طرف تختیوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں بیان ہوگا. اللہ جل جلالہ و امن والہ قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو, اٹھنے کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے, ہمارے ایمان کے بننے کا ذریعہ بنائے, یقین کے بننے کا ذریعہ بنائے, اور ہر دینی معاملے میں بہت احتیاط سے رہنے کا اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے, قرآن کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے بنے, اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے بنے. اللہ جل جلالہ و امن والہ ہماری نظروں کے سامنے قرآن کی حدیث کی حقیقتوں کو کھول دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی علماء کی قدردانی نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ایسے عظیم الشان پیغمبروں کو, اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو, اور اسی طرح اولیاء کاملین, صلحاء اور علماء کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے, اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایام جو باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غنیمت سمجھ کر اس میں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ خلاصی من النار, جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے, اس میں ہمیں خلاصی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہمارے دنوں کو ذکر سے معمور فرمائے, اس کی معرفت سے معمور فرمائے, ہدایت کے نور سے منور فرمائے, اور اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.